الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ تعالی شانہ سے محبت کرتے ہو اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ تعالی شانہ سے محبت ہے تو اس دعوے کی سچائی کے لیے فاتبعونی میرا اتباع کرو میرے نقش قدم پر چلو جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں ویسی زندگی گزارو دعویٰ تو ہے محبت کا اور زندگی ہے اپنے طرز کی تو تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا وہی ہے جس کی زندگی میرے طرز پر ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم فی الحقیقت اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت میں سچے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میری اتباع کرو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادعا محبتا للہ، جو شخص اللہ تعالی شانہ کی محبت کا دعویٰ کرے، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، وليس هو على الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، اور وہ محمدی طریق پر نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں، اس کی زندگی میں فرائض نہیں، اس کی زندگی میں واجبات نہیں، اس کی زندگی میں سنتیں نہیں، اس کا ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، اس کا باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، تو دعویٰ تو ہے محبت الہیہ کا کہ مجھے اللہ تعالی شانہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ تعالی شانہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ تعالی شانہ سے بہت محبت ہے، لیکن اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی ہی دل میں اللہ کی محبت ہوگی، قرآن سے محبت میں جتنی کمی ہوگی اللہ کی محبت میں اتنی ہی کمی ہوگی. تو ایک شخص اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالی شانہ سے محبت ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اسے اللہ کے قرآن سے محبت ہے یا نہیں، اور جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے. ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا کہ قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے ہمیں، کتنی محبت ہے، کیا قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں؟ قرآن مجید پہ جب نظر پڑ جاتی ہے تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، گزر رہے ہیں اور قرآن وہاں پڑا ہوا ہے شیلف پر، ٹپائی پر، تو اس کی طرف توجہ بھی جاتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو رک جاتے ہیں، نظریں ٹک جاتی ہے اس پر، دل کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے. کیا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایسا برتاؤ ہے؟ قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے کے لیے دل کرتا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دل کرتا ہے؟ جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ ایک سپارہ ہو گیا اور بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر میرے اپنے دوسرے بھی تو کچھ کام کاج ہیں جو ضروری ہیں، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی تو اللہ نے کہا ہے، جسم کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو اللہ نے کہا ہے، دل تو کرتا تھا کہ ایک سپارہ اور پڑھ جاتا. آدمی یہ دیکھے کہ قرآن سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے. کبھی کبھی تو رمضان ٹو رمضان، رمضان میں قرآن کو رکھ دیا، اب آئندہ رمضان تک کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. قرآن سے محبت پیدا کرو میرے بھائیو، اور قرآن سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل چاہے نہ چاہے قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، قرآن کو ادب سے اٹھاؤ، قرآن کو بوسا دو، آنکھوں سے لگاؤ اور پھر بیٹھو، وضو کر کے خوشبو لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کے ادب سے بیٹھو، دل چاہے نہ چاہے. تو دھیرے 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 یہ ذہن جو ہے وہ قبول کرتا چلا جائے گا کہ یہ اونچی چیز ہے، عظمت والی چیز ہے، محبت والی چیز ہے. اور پڑھو پھر، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، دو آدمی پکے دوست، ایک اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جانے کے بعد دونوں ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے، اور پانچ چھ سال تک بالکل آپس کا تعلق نہیں رہا، اور دونوں چاہ رہے تھے کہ کسی طرح دوبارہ تعلق بحال ہو جائے، دونوں چاہ رہے تھے، یہ نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں چاہ رہا تھا، دونوں چاہ رہے تھے، دونوں کو ندامت تھی کہ یار غلط ہوا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، پانچ سال چھ سال کے بعد کسی نے صلح کرا دی۔ ایک شکل تو صلح کی یہ ہے نا کہ دونوں صلح کو نہیں چاہ رہے ہیں مگر جبرن کرا دی، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک چاہتا تھا دوسرا نہیں چاہتا تھا جبرن کرا دی، یہ شکل وہ ہے کہ دونوں کو یہ احساس تھا کہ چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، خاموخائی، اتنی اچھی دوستی تھی، کتنے اچھے دن تھے، کتنا اچھا تعلق تھا، کتنے مزے تھے، کتنی پرلطف زندگی تھی، ایسا دوست مجھے دنیا میں کہاں ملے گا، دونوں کو یہ سوچ رہے ہیں، کسی نے کرا دی، لیکن دونوں پانچ سال سے دور تھے، تو اول ملاقات میں وہ پانچ سال پہلے والا نظارہ نظر نہیں آئے گا، دونوں ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے سے رہیں گے، اور اس صلح کے بعد بے تکلفی پیدا ہونے میں کئی ہفتے گزر جائیں گے، اور صلح کے بعد اگر دونوں ایک دوسرے کو ملتے نہیں رہیں گے تو بے تکلفی پیدا نہیں ہوگی، پہلے والی بات پیدا نہیں ہوگی، صلح ہو جانے کے بعد جتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان سے لوٹے گا، پر چند مہینوں کے بعد دونوں محسوس کریں گے کہ پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، چھوڑتے ہم ہیں کلام کو، قرآن کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ایسا دوست ہے کہ وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتے ہم ہیں، اب ہم نے چھوڑا ہے تو انس ختم ہو گیا ہماری طرف سے، قرآن تو اس وقت بھی دونوں ہاتھ پھیلائے منتظر ہے کہ مجھے دوبارہ گلے سے لگا لیں، اب جب صلح ہم کریں گے قرآن کے ساتھ اور قرآن کو لے کر کے بیٹھیں گے تو وہ انس تو نصیب نہیں ہوگا نا پہلے ہی دن، لیکن آپ روزانہ پڑھتے رہیے، سرسری ملاقات کرتے رہیے، ایک رکو، پاؤ سپارا، اور پڑھتے 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 دیکھیے کہ چھ مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں کہا کہ جو حفاظ کرام قرآن بھول چکے ہیں انہیں یہ ترغیب مت دو کہ بیٹا قرآن یاد کر لو، اس لیے کہ وہ تو ٹوٹ چکا ہے قرآن سے، اس کو قرآن سے انس ہی نہیں ہے، وہ یاد کیسے کرے گا، پہلے اس کی قرآن سے دوستی کراؤ اور اس سے کہو کہ بیٹا اللہ نے تم کو حافظ بنایا تھا تو قرآن اب تم بھول گئے ہیں، یاد نہیں کرتے، کم سے کم تلاوت تو کرو، قرآن سے اس کی ملاقات تو ہونے دو، حافظ قرآن کو قرآن کی تلاوت پر لاؤ، یاد کرنے کی ترغیب مت دو، اس لیے کہ قرآن پڑھنا آسان ہے یاد کرنا مشکل، اور جس چیز سے وہ مانوس نہیں ہے اس کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار کب ہوگا، تو جس چیز سے غیر مانوس ہو گیا ہے اس کے لیے تھوڑی قربانی وہ کر سکے گا، تو کہو کہ بیٹا قرآن تو تم بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد کرا دے گا، لیکن انشاءاللہ آپ اگر قرآن پڑھتے رہیں گے نا تو بھی اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تو تم قرآن پڑھا کرو، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو قرآن آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، تم کم سے کم بھول گئے ہیں مگر حافظ ہے، اور ایک مرتبہ حافظ ہو جاتا ہے وہ قرآن فر فر پڑھتا ہے، تو تم ایک ایک سپارہ پڑھو، نہیں تو پاؤ سے شروع کرو، بس اسے قرآن پر لاؤ، اسے اگر آپ نے اہتمام سے قرآن کی تلاوت پر لگا دیا تو پھر کسی کو اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا قرآن یاد کرو، خود بخود وہ دور پر آئے گا، تجربہ کر کے دیکھو۔ وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ ان لوگوں پر پانچ دن میں پانچ وقت میں نمازیں آتی ہیں، اور وہ نمازیں ان کی نظر میں شراب سے بھی زیادہ لذیذ ہے، شراب سے بھی زیادہ، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ آج کل جو ہے کفار کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ان کو تو نماز کی لذت سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو شراب کی لذت سمجھ میں آئے گی. تو آج کل جو ہے کوئی فلموں کی لذت میں پڑا ہوا ہے، مسلمان ہو کر بھی فلموں کی لذت میں ہے، میوزک کی لذت میں ہے، کوئی ڈرگ کی لذت میں پڑا ہوا ہے، شراب کی لذت میں پڑا ہوا ہے، زنا کی لذت میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائی، اگر یہ قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے نا تو تجھے یہ ساری لذتیں ہیچ نظر آئے گی، ساری لذتیں کمتر نظر آئے گی. قرآن مجید میں کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی کہ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی نے 30 سال تک بغیر کسی ناغے کے 30 سال تک تسلسل کے ساتھ روزانہ ایک قرآن ختم کیا. کوئی تو بات ہوگی. اگر بورنگ ہوتا تو کسی وقت تو چھوٹ جاتا. کوئی تو بات ہوگی کہ یحیی ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی نے 20 سال تک قرآن مجید کو، روزانہ قرآن مجید کو ختم کیا. کوئی تو بات ہوگی کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک رات میں 2.5 قرآن ختم کیے، ایک رات میں 2.5 قرآن ختم کیے. قرآن سے جتنا تعلق پیدا ہوگا اللہ سے اتنا ہی تعلق بڑھے گا، اللہ سے جتنا تعلق بڑھے گا قرآن کی تلاوت اتنی ہی زیادہ ہوگی، قرآن سے تعلق اتنا ہی بڑھے گا. قرآن سے کتنی محبت ہے اس کا تھرمومیٹر یہی ہے میرے بھائیوں، کہ قرآن کا نسخہ دیکھ کر کے دل میں کوئی ہلچل ہوتی ہے؟ سگریٹ پینے والوں کو پوچھئے کہ سگریٹ کا باکس دیکھ کر کیا ہوتا ہے، شراب پینے والوں کو پوچھے کہ شراب کی بوتل دیکھ کر کیا ہوتا ہے، میک اپ کرنے والی عورتوں سے پوچھے کہ میک اپ کا سامان دیکھ کر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر قرآن سے محبت ہوتی تو پہلے تو قرآن دیکھ کر ہی دل میں ہلچل پیدا ہوتی. اگر کچھ نہ کر سکتے، وقت نہیں ہے، گزر رہے ہیں اور اچانک قرآن پہ نظر پڑ گئی تو قرآن کو اٹھا کر کے اسے بوسا ہی دے دیتے، پھر آگے قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا، اس کے جتنے آداب ہیں ان آداب کا خیال کرتے. اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے قرآن کے آداب پر ایک لیفلیٹ چھپ گیا ہے، ہر شخص وہ لیفلیٹ اپنے پاس رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ایک ادب دیکھ لیا کرے، روزانہ ایک ادب پڑھیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں. اور اگر مکتب کے مدرسین، اگر ان کے یہاں محتمیم صاحب کی اجازت ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ناظرہ پڑھنے والوں کو روزانہ ایک ادب سکھا دیا کرو، وہ یاد رکھے نہ رکھے روزانہ ایک ادب بیان کر دو، ختم ہو جائے پھر شروع کرو، ختم ہو جائے پھر شروع کرو. حفظ کلاس جو پڑھاتے ہیں ایک ادب بیان کر دو، انشاءاللہ بچپن میں یہ چیز جو دل دماغ میں اترے گی وہ بڑے ہونے کے بعد رہے گی. آج کل قرآن مجید کے آداب سے بڑے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. کھانے کے آداب سے ہم واقف ہیں، پینے کے آداب سے واقف ہیں، سونے کے آداب سے واقف ہیں، قرآن کے آداب سے ہم واقف نہیں. قرآن سے محبت ہوگی تو وہ انتظار کرے گا کہ کب تلاوت کا دوبارہ وقت آئے. قرآن سے محبت ہوگی تو وہ یہ جاننا چاہے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ درس کے حلقوں میں بیٹھے گا. قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی تو ان سے بھی محبت ہوگی جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں علوم قرآنی ہے. قرآن سے محبت ہوگی تو ان مراکز اور ان جگہوں سے محبت ہوگی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے. قرآن سے اگر محبت ہے تو سمجھو کہ اللہ سے محبت، اور قرآن سے محبت نہیں تو کوئی لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے بہت محبت ہے، وہ جھوٹا ہے. وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سے محبت ہے یا نہیں اس کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ دونوں طرف سے چلے گا، اللہ کی محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ضرور ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ضرور ہوگی، اور پھر الٹا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی وجہ سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہونے کی وجہ سے ہوگی، اور قرآن سے اگر محبت ہے تو اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے ہوگی، دونوں طرف سے چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہجرت کر کے جہاں آپ تشریف لے گئے تھے وہاں سے محبت، جائے پیدائش سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، ہر چیز سے محبت دل میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے وہ علامت حب النبی حب السنہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ضرور محبت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ضرور محبت ہوگی۔ یہاں بیٹھے ہوئے میرا کوئی چاہنے والا مجھے کہے گا آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے آپ سے، بہت محبت ہے آپ سے، اور میں کہوں کہ بے پیاس لگی ہے اور وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، مگر پھر بھی کہتے کہ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، میں اس کو کہوں کہ میاں میرے لیے پانی لے آؤ مجھے پیاس لگی ہے، وہ نہ اٹھے اور یہ کہے کہ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، بچہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ محبت ہے۔ مجھے کوئی عمل پسند نہ ہو تو مجھ سے جو بھی محبت کرے گا اس کو اگر اس عمل کو کرنے کی عادت ہوگی میرے سامنے نہیں کرے گا وہ، ہے نا؟ تو مجھے جو عمل پسند نہیں، مجھے جو کپڑا پسند نہیں، مجھے جو رنگ پسند نہیں، مجھ سے دور رہے گا ایسا آدمی، کم سے کم میرے پاس جب وہ آئے گا تو ان کپڑوں کے ساتھ، اس رنگ کے ساتھ، اس کام کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایک سگریٹ کا عادی ہے لیکن اسے پسند ہوتا ہے کہ میری ماں کو پسند نہیں ہے اور مجھے ماں سے محبت ہے، تو ماں کے سامنے سگریٹ پیتا ہوا نہیں آئے گا، چھپ چھپ کے پیے گا۔ بیوی سے ڈرتا نہیں ہے مگر بیوی سے محبت ہے، اور پتا ہے کہ میری بیوی کو سگریٹ کا سموک اچھا نہیں لگتا، وہ کمرے سے اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں جا کر پیے گا۔ اللہ سے اگر ہمیں محبت ہے، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی چلے گا۔ تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال عجیب لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے، میں محب نبی، میں عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تیری محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سچی ہوتی تو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا، تو کہنا مانتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے امیٹیٹ کرتا ہے، اسے ایمیولیٹ کرتا ہے۔ یہ اسکول کالج کے بچے جو فٹ بال کھیلتے ہیں، اگر ان کی کوئی پسندیدہ ٹیم ہوتی ہے، اس ٹیم کے اندر ان کا پسندیدہ پلیئر ہوتا ہے، تو جب کھیلنے کے وقت شرٹ تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ اس مخصوص نمبر کے لیے لڑتے ہیں کہ یہ نمبر مجھے چاہیے، نمبر کے لیے صرف لڑتے ہیں کہ آئی وانٹ دس شرٹ، I want number 6, I want number 7, I want number 8. भाई नंबर में क्या रखा हुआ है? नहीं, वो बताइए चला कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत है. ये फितरी चीज है, नेचुरल चीज है. मोहब्बत का एक असर ये होता है कि इमिटेट करता है. मोहब्बत का दूसरा असर ये होता है कि वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि मेरे महबूब को किस चीज, कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज पसंद है. उस्ताद है, शागिर्द है, और शागिर्द को अपने उस्ताद से मोहब्बत हो गई तो वो क्या, उस्ताद जी को क्या चीज पसंद है? तो किसी ने कहा कि भाई तरबूज बहुत पसंद है, वो ढूंढेगा तरबूज. अब तलबा से पूछिए, अब तो मोहब्बत का दौर खत्म हो गया. जब अपने उस्ताद से मोहब्बत हो जाती थी तो पैसों को जोड़ जोड़ के भी अपने उस्ताद के लिए हदिया ले जाते थे, अपना स्पेंडिंग मनी जमा कर करके. गुजरात में पढ़ने वाला तालिब इल्म यूपी में पढ़ रहा है, गुजरात का, और गुजरात में कुछ चीजें मिलती है जो यूपी में नहीं मिलती, यूपी में कुछ चीजें मिलती है जो गुजरात में नहीं मिलती. तो वो यूपी के उस्ताद के बारे में पता चल जाए कि हमारे उस्ताद जी को ये चीज बहुत पसंद है, जब भी छुट्टी में आता है तो वो चीज लेके जाता है. ये मालूम करने की कोशिश करता है कि मेरे महबूब को मैं खुश किस तरह कर सकूं. बीवी के बारे में पता चल जाए कि फुना चॉकलेट बहुत पसंद है तो कोशिश करता है कि वो चॉकलेट कहीं से हासिल हो जाए. अगर इस मुल्क में नहीं मिलती तो कहीं से मंगवाता है. तो आशिक जो है वो एम्यूलेट करता है नंबर एक. नंबर दो, वो इस बात को मालूम करने की कोशिश करता है कि क्या चीज मेरे माशूक और मेरे महबूब को पसंद है, और जो चीज पसंद है उसको करने की कोशिश करता है, और ये भी मालूम करता है कि क्या चीज है जिससे उनको तकलीफ होती है, उससे वो बचने की कोशिश करता है. अब हमें हमारी जिंदगियों का जायजा मेरे भाइयों लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है. सब दावा करते हैं कि हमें मोहब्बत है, हम कितना एम्यूलेट करते हैं, कितनी नकल आपकी उतारते हैं, कितना हम कॉपी करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मुस्तहब में तो हम कॉपी नहीं करते, सुन्नतों में भी कॉपी नहीं करते, सुन्नत गैर मुअक्कदा में भी कॉपी नहीं करते, अब तो सुन्नत मुअक्कदा का भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन फर्ज और वाजिब में भी हम कॉपी नहीं करते. ऐसा भी नहीं सोचते कि मैं फर्ज और वाजिब छोड़ूंगा, उससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होगी. कियामत के दिन जब उनके सामने मेरा नामे अमल खोला जाएगा और उसमें लिखा हुआ होगा कि ये फर्ज अदा नहीं करता था, ये वाजिब अदा नहीं करता था, तो उनको बहुत तकलीफ होगी, और मैं उनको तकलीफ से बचाना चाहता हूं. शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के बारे में उनके दो शेर बहुत मशहूर हैं फारसी जुबान में. तो उसके बारे में मैंने जो सुना वो ये था कि इंतकाल से कुछ पहले ही उन्होंने ये दो शेर कहे थे. और वो जो दो शेर हैं उनका जो मजमून है वो ये है कि अल्लाह मैं अब आ रहा हूं आपके यहां, तो आप मेरा हिसाब मत लीजिए, बस माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफी मांगी है उन्होंने अपने गुनाहों की. हर उम्मती को यह सोचना चाहिए कि मैं गुनहगार हूं और हमेशा अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए. माफी मांगी है. और आगे दूसरे शेर में यह कहा है कि ये अल्लाह आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मुझे माफ कर दें और मेरा हिसाब न लें, बगैर हिसाब ही के जन्नत में दाखिल कर दें, लेकिन ये अल्लाह अगर आप जरूरी समझें, आप यही फैसला करें कियामत के दिन के ना इकबाल का हिसाब लेना है, अगर आप ये जरूरी समझे तो मेरे आका के सामने हिसाब मत लेना, मेरे आका के सामने हिसाब मत लेना. भाई क्यों? इसलिए कि औलाद की गलती की वजह से मां बाप की गर्दनें नीची हो जाती है. ये अल्लाह माफ कर देना, हिसाब मत लेना. लेकिन अगर हिसाब को आप जरूरी समझें और यही फैसला करें कि आप मेरा हिसाब लेंगे, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرا حساب مت لینا، اس لیے کہ میں ان کی روحانی اولاد ہوں، میری وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. تو میرے بھائیو، محبت جو ہے، محبت اگر محبت ہے، محبت تو محبت انسان کو، اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ مجبور کرے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. وہ گئے اللہ ہی کا حکم ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور کرنے والے میرے بھائی بہت کچھ کر گئے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے. قرآن مجید کی محبت میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، اور اتباع سنت میں بھی ریکارڈ توڑ دیے. پانچ وقت کی نمازیں فرض، نماز نہیں چھوڑی. جماعت کے ساتھ واجب یا سنت موقعہ، جماعت کو نہیں چھوڑا. تو اس میں اتنا ہی ہے نا، پکڑ کا مسئلہ تو یہی تک ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پکڑ ہوگی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پکڑ ہوگی. آگے پہلی صف میں پڑھ لو، دوسری صف میں پڑھ لو، تیسری صف میں پڑھ لو، چوتھی صف میں پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو یا تھوڑی تاخیر سے پہنچو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت پکڑ لی ہے، ایک باکس ہو گیا. لیکن نہیں، نہیں، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 50 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 70 سال تک، 70 ایئرز تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. سلطان شمس الدین التمش اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا دور تھا اور ان کے مرید تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 3 باتیں ہوں. پہلی بات، بالغ ہونے کے بعد اس نے کسی نامحرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو. نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد اس کی کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور نمبر 3، بالغ ہونے کے بعد اس کی اثر کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ فوت نہ ہوئی ہو. کہاں سے لائیں گے بھائی ایسا آدمی؟ بالغ ہونے کے بعد نامحرم پر نظر نہ پڑی ہو، یہی کتنا مشکل. نمبر 2، زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور نمبر 3، عصر کی نماز کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ نہ چھٹی ہو. جنازہ تیار ہو گیا اور اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی جس کے اندر یہ 3 خصوصیتیں ہیں وہ آگے بڑھے، اس لیے کہ حضرت کی یہ وصیت ہے کہ ایسا شخص نماز پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں. کوئی آگے نہیں بڑھا، سب خاموش سن رہے ہیں. بالآخر سلطان شمس الدین التمش جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس بات کو قیامت کے دن تک چھپا کے رکھوں گا. حضرت کو بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا، ایک کش ہوا ہوگا حضرت کو. اللہ نے یہ جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. میں کہا کہ مجبور ہوں، حضرت میرا راز فاش کر کے گئے، ایسی شرطیں لگا دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد کسی نامحرم پر میری نظر نہیں پڑی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی سنت غیر موقعہ فوت نہیں ہوئی ہے. جب انسان کرنے پہ آتا ہے تو بادشاہ ہو کر کے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے, بڑے بڑے ولیوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اگر نفس پروری میں ہم مبتلا ہو جائے تو میں کرنا تو چاہتا ہوں مگر ایسا ہے اور ایسا ہے اور میری یہ مجبوری ہے اور میری وہ مجبوری ہے. ہمت کرو میرے بھائیو اور کرنے کا عزم کر لو, کروائے گا اللہ. اللہ ہمارے عزم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ ہمارے ارادے کو دیکھنا چاہتے ہیں. آزمائش اور قربانیوں کے نقشے اللہ ہمارے سامنے ہمیں آزمانے کے لیے پیش کرتے ہیں, اور جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو آزمائش کو اللہ ہٹا دیتے ہیں اور مجاہدے اتنے نہیں کرواتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دو, لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور چھری چلائی. اللہ نے جو کیا تھا وہ کیا, لیکن اللہ نے بیٹے کو قربان نہیں کروایا. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے کو قربان کرتے ہیں یا نہیں میری خاطر. چھری چلائی, چھری چلائی, لیکن چھری چل نہیں رہی تھی. فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. بس پھر اوپر سے وہی آئی کہ آزمائش مقصود تھی, تمہیں تو ایک خواب میں ایک چیز بتلائی گئی اسے بھی تم نے سچ کر کے دکھایا, سچ کر کے دکھایا. مقصود اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا, مقصود تمہیں دیکھنا تھا کہ میرے حکم پر اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو یا نہیں. آزمائے آخر تک, یہ نہیں کہ ارادہ کر لیا تو وہی اتر آئے, دیکھا کہ چھری بھی پھیرتے ہیں یا نہیں. دونوں باپ بیٹے, فلما اسلما, جب دونوں کی آزمائش تھی, بیٹا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بڑی میاں تم نے تو اپنی زندگی گزار لی, میری تو ابھی پوری زندگی سامنے پڑی ہے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے خواب کی بنیاد پر. نہیں, دونوں پیغمبر تھے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابتی فعل ما تؤمر. بیٹے نے بھی کہا کہ اے میرے پیارے ابا, آپ کو اللہ نے جس بات کا حکم کیا ہے آپ کیجیے, کر گزریے. ستجیدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں اور جمنے والوں میں سے پائیں گے انشاء اللہ. فلما اسلما, دونوں جب جھک گئے اللہ کے سامنے اور فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے اور کر کے دکھایا, دونوں نے کر کے دکھایا, دونوں نے سبمیشن پورا کیا, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بچا لیا اور آسمان سے ایک مینڈے کو بھیجا جنت سے, اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اب تم اپنی قربانی جو ہے اپنی اسماعیل کی قربانی کی جگہ پہ اس مینڈے کو ذبح کرو. اور اتنی عزت دی, دیکھو قربانی کے نتیجے میں آخرت میں تو جو ملنا ہوگا ملے گا, دنیا میں اتنی عزت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے, قیامت تک رہے گی. آج میرے بھائیوں یہاں سے یہ طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک ایک چیز آئے گی, یہ سنت آئے گی. سنت کا معنی یہ ہے, سنت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یہ پوری زندگی آ جائے, فرض بھی آ جائے, واجب بھی آ جائے, سنت بھی آ جائے, سنت غیر موقدہ بھی آ جائے, سنت موقدہ بھی آ جائے, مستحب بھی آ جائے, ادب بھی آ جائے. اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم سچے ثابت ہوں گے کہ عاشق نبی بھی ہیں اور عاشق الہی بھی ہے, یہ اللہ کے نبی کے عاشق بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں, یہ پروف ہو جائے گا. اور نمبر دو دوسرا فائدہ یہ ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تم کو محبوب بنا لے گا, اللہ محبوب بنا لے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ نبوی، اس سے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے مل جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور مغفرت کر کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ دعوے میں سچا ٹھہرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ سے مل جائے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں چلا جائے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر کسی کو کسی مستحب پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کسی سنت غیر موقعہ پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا و مافیا سے بہتر. لیکن جو دیندار ذہن کے لوگ ہیں، جو چند سنتوں کے اوپر عمل کر کے قناعت کر کے بیٹھے ہوئے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مقصود اتنا نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ مستحب بھی زندگی میں آ جائے، مستحب والی سنت بھی، یہ طریقہ پورا مستحب وہ بھی آ جائے، سنت بھی آ جائے، سنت غیر موقعہ بھی آ جائے، سنت موقعہ بھی آ جائے، واجب بھی آئے اور فرض بھی آ جائے. اللہ تعالی شانہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار چل رہے ہیں، آخری ایام ہیں، آخری گھنٹے ہیں، اور ان میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے وضو کرا دو. اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر دائیں بائیں آگے پیچھے خدام بھی غم میں ہوتے ہیں، فکر میں ہوتے ہیں. پھر یہ کہ معذور آدمی کو وضو کرانا جبکہ اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، بہرحال جلدی جلدی میں وضو کرائے، اس میں مسواک بھول گئے، تو وہ شخص اس بے ہوشی کے عالم میں بھی سنت کے بارے میں اتنا باہوش تھا، جس کی زندگی سنت کی اتباع میں گزری تھی، کہا کہ میرے پیارو تم مسواک کرانا بھول گئے، مسواک کراؤ مجھے، مسواک کرانا بھول گئے. بعض بزرگان جی ایسے گزرے ہیں کہ سارے دانت گر گئے، صرف ایک دانت رہ گیا، اس کا بھی مسواک کرتے تھے، اس ایک دانت کا. تو زندگی میں مستحب بھی آئے اس لیے کہ وہ بھی نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت بھی آئے اس لیے کہ وہ بھی نبی کا طریقہ ہے، سنت غیر موقعہ بھی آئے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، موقعہ بھی آئے اس لیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، واجب بھی آئے اس لیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فرض بھی آئے اس لیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حج فرض ہے، جن لوگوں پہ حج فرض ہے انہیں اگر اس سال ہو سکے تو اس سال، یا اس سال اللہ سے توبہ کر کے آئندہ سال حج ضرور کر لینا چاہیے. قربانی بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، انہیں مفتیوں سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، اور قربانی واجب ہے تو قربانی کرانی چاہیے، واجب ہے، واجب قربانی بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قربانی میاں پر بھی واجب ہے اور بیوی پر بھی واجب ہے، اور کبھی کبھی بچوں پر بھی واجب ہوتی ہے. تو معلوم کرنا چاہیے مفتیوں سے کہ ہم میں سے کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور قربانی کرانی چاہیے. قربانی غریب ملکوں میں بھی کرانی چاہیے، پاکستان میں بھی کراؤ تاکہ غریب لوگوں کو فائدہ ہو، انڈیا میں بھی کراؤ غریب لوگوں کو فائدہ ہو، بنگلہ دیش میں بھی کراؤ غریب لوگوں کو فائدہ ہو، اور ملکوں میں بھی کراؤ، لیکن کم سے کم ایک قربانی یہاں بھی کراؤ، یہاں بھی کراؤ تاکہ گھر میں بچوں کو پتا چلے کہ یہ قربانی بھی اسلام کی ایک اہم چیز ہے، اسلام کی آئیڈینٹیٹی رہے گی اس سے. اور ایک سے زیادہ بھی قربانی کراؤ، ایک واجب ہوئی ہے تو واجب ہو جائے، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کراؤ، حضرت یہ صحابہ کی طرف سے کراؤ، اپنے بزرگوں کی طرف سے کراؤ، اپنے اساتذہ کی طرف سے کراؤ، اپنے دادا دادی نانا نانی ماں باپ محسنین محبین کرانی چاہیے ان کی طرف سے قربانی. ایک قربانی یہاں کرا لو اپنی واجب، اور باقی جو ہے جہاں سستے میں ہو جاتی ہے وہاں کرا لو، اور مختلف لوگوں کی نیت کرو. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد جب ان کے کاغذات کو ہم دیکھ رہے تھے تو ایک بک ان کی ملی جس میں ہر سال وہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی کراتے تھے وہ لکھا ہوا تھا. تو چند قربانی تو ہر سال طے تھی، ان کی طرف سے طے تھی، ماں باپ کی طرف سے طے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے تھی، پوری امت کی طرف سے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کرائی تھی. یہ چند قربانیاں طے تھی، اور باقی ہر سال میں نے دیکھا کہ وہ بدلتے رہتے تھے. اپنے شیخ کی طرف سے طے تھی, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے, اور باقی جتنی کراتے تھے وہ بدلتے رہتے تھے. کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہو رہی ہے, کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہو رہی ہے, کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہو رہی ہے, کبھی فلاں کی طرف سے, کبھی فلاں, یعنی بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے. تو ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہیے ایسا. یہ تو ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہے, لیکن ان کو اگر ہم ایصال ثواب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں کام آ جائے. کبھی کہاں ہے وہ اقبال جس نے میرے لیے قربانی کی تھی, کہاں ہے وہ احمد جس نے محبت سے میرے لیے قربانی کی تھی. یہ لوگ تو جنتی ہیں. ایسی ہوشیاری ہونی چاہیے آخرت کے معاملے. اور یہ ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بڑی فضیلت والے ہیں. ان میں سے جو شروع کے 9 دن ہیں ان میں روزے بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, عرفہ کے دن بالخصوص روزہ رکھنا چاہیے, اور یہ 10 کے 10 دن جو ہے اللہ کی جتنی زیادہ عبادت ہو سکے عبادت میں گزارنی چاہیے. اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے اس سلسلے میں لیفلٹس بھی چھپ چکے ہیں, قربانی کے عنوان پر بھی ہیں, عید الاضحیٰ کے عنوان پر بھی ہیں, ذوالحجہ کے 10 دن کے عنوان پر بھی ہے. ان کو حاصل کرو, حاصل کر کے ان کو عام کرو, ان تعلیمات کو عام کرو, گھروں میں ایک مزاج بناؤ, رواج بناؤ کہ یہ 9 دن جو ہے وہ عبادتوں میں گزرے. تو میں عرضی کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین لانا ہے. جتنا ہو رہا ہے وہ تو کرتے رہو اور مزید کی کوشش کرو. اگر کوئی مستحب عمل کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں فرض نہیں ہے تو مستحب چھوڑے نہیں, مگر وہ ایسا سوچے کہ جو چیز ضروری نہیں ہے وہ تو میں کر رہا ہوں, ضروری ہے وہ چھوڑ رہا ہوں, کہیں آخرت میں پکڑ میری ہو گئی تو مجھے یہ تو کرتے رہنا ہے مگر یہ بھی کرنا ہے. اور جس کی زندگی میں فرض ہے وہ یہ سوچے کہ اگر فرض میں کوئی کمی نکل آئی, قیامت کے دن میزان میں کچھ کمی رہ گئی, اس میں کوئی کھوٹ نکل آئی تو مجھے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, تو چلو نفر اور مستحب اور سنتوں کو بھی میں کروں. جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. ایک ایک چیز, ایک ایک اچھے عمل کی وجہ سے دل جو ہے وہ بنتا ہے, دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. جیسے اب ایپل کھائیں گے تو ایپل کا ضرور جسم میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. بالکل انفٹ آدمی, ایسا آدمی جو صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتا, وہ بھی اگر ایپل کھائے گا تو ایپل کا جو فائدہ ہے وہ اس کو ضرور پہنچے گا, کیلے کا فائدہ اس کو ضرور پہنچے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ گنہگار آدمی بھی کہے گا تو سبحان اللہ کا جو روحانی فائدہ ہے وہ ضرور ملے گا. جیسے جسمانی جتنے بھی فوڈز ہیں اس میں وٹامنز ہوتے ہیں, نیوٹریشنز ہوتے ہیں, فوائد ہوتے ہیں سارے, تو اسی طرح یہ روحانی ایک ہماری لائف ہے. تو روحانی لائف کے لیے روحانی فوڈ یہ ہے, فرض, واجب, سنت, مستحب, نفل, ذکر و اذکار, بدنی عبادت, زبانی عبادت, مالی عبادت, ان سے کیا ہوتا ہے, دل کو فائدہ پہنچتا ہے. تو کم سے کم چھوٹا موٹا اگر عمل ہم کرتے رہیں گے تو روحانی موت مرنے سے تو ہم بچیں گے. اور اللہ تعالی شانہ بڑے حکیم ہیں, بہت حکمت والے, بہت حکمت والے. کبھی کبھی جو ہے کبھی کبھی زندگی میں بارہا آزمایا کہ بڑوں کے کسی عمل کو دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آیا, اور بعد میں کبھی ایک ہفتے کے بعد, کبھی 6 مہینے کے بعد, اور کبھی 6 سال کے بعد, اور کبھی 10 سال کے بعد, کہ او ہو حضرت کی نظر جہاں تھی وہاں ہم سمجھ ہی نہیں سکے. دیکھو حضرت کتنے ذہین ہے, کتنی دور اندیشی, کتنی بصیرت. تو حضرت تو ایک مخلوق ہے نا, تو حضرت کی دور اندیشی کے ہم دنیا میں 10 سال کے بعد قائل ہو جاتے ہیں, تو اللہ جل جلالہ وام منوادہ تو بصیرت کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ جل جلالہ وام منوادہ تو بے عیب ہے, وہ سمیع ہے, بصیر ہے, خبیر ہے. ان پر کبھی لاتا خود ہو سنتوں والا نوم, جھمکا بھی کبھی نہیں آتا, کبھی غفلت نہیں ہوتی, کبھی زہول نہیں ہوتا, اور کبھی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتے, عدل و انصاف والے. تو میرے بھائیو ہمیں آخر تک کوشش کرتے رہنا ہے, آخر تک کوشش کرتے رہنا ہے. اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے. آزماتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ہمیں چلتے رہنا ہے. اور ہماری اطاعتوں کے باوجود بھی ہماری مرضی کے مطابق اگر اللہ ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ اللہ کو ہمارے تابع کرے, اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہو جائیں, اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزاریں, آخرت میں ضرور کامیابی ہوگی. اگر ہمارے پاس دو اللہ ہوتے, دو اللہ ہوتے, اللہ تو ایک ہی ہے, اگر دو ہوتے تو ہم کہتے کہ بھئی یہاں تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, ان کو چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ. لیکن جب ایک ہی ہے تو جائیں گے کہاں, ایک ہی ہے تو اب انہیں سے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر بہت برا ہے مگر ہمارے گاؤں میں یہی ایک ڈاکٹر ہے, میرے ساتھ بہت بدتمیزی بھی کرتا ہے اور بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے اور سب کے سامنے ذلیل بھی کرتا ہے, لیکن ایک ہی ڈاکٹر ہے, میں جاؤں کہاں؟ ایک ہی تو اللہ ہے ہمارا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, بہت دھیان کے ساتھ وہ بول رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو پڑوس میں جو خادم بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت کو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اوپر سے جو آواز آ رہی ہے آپ کو سنائی دے رہی ہے, اوپر سے آواز آ رہی ہے سنائی دے رہی ہے. تو کہا اچھا اب تو بھی سننے لگ گیا, اب تو بھی سننے لگ گیا, اس کا بھی مقام بلند ہوا, تو بھی سننے لگ گیا. کہا کہ جی حضرت اوپر سے تو آواز آ رہی ہے کہ لا لک لبیک, تیری لبیک قبول نہیں ہے, آپ بھی سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. تو آپ سن رہے ہیں پھر بھی آپ اتنے دل لگا کر بول رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, اوپر سے آواز آ رہی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ تیری لبیک قبول نہیں, پھر بھی آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے تو اسی سال سنی, میں نے تیرے ساتھ جتنے حج اور جتنے عمرے کیے نا, ہر مرتبہ میں تو یہ آواز سنتا ہوں, ہر مرتبہ یہ آواز سنتا ہوں, اور پورے سفر میں جب جب بھی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو آواز وہی آتی ہے. تو خادم نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا, اوپر سے یہ آواز آ رہی ہے پھر بھی ہر سال اتنا لمبا سفر کر کے آپ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں. تو خادم کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ ان کے علاوہ اور کوئی معبود ہے تو بتا دیں, ان کو چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں, ہے کوئی دوسرا؟ دوسرا جب کوئی ہے ہی نہیں تو یہ لبیک کو قبول کریں یا نہ کریں, ہمیں تو انہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, تو اوپر سے آواز آئی کہ اے میرے بندے تیری لبیک قبول ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس قسم پرسی کے عالم میں تھے, اور پیغمبر اللہ کے, پیغمبر اللہ کے, اور قوم کتنی تنگی میں, فرعونیوں کے ہاتھوں کتنی ذبح ہو رہی تھی, قتل ہو رہی تھی, اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی شانہ سے. دعا کتنے سالوں کے بعد قبول ہوئی؟ 40 سال کے بعد, 40 سال کے بعد. لیکن مایوس نہیں ہوئے, مایوس نہیں ہوئے, اور شکوا شکایت نہیں کی. مایوس اس لیے نہیں ہوئے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسو, اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دینے کے بجائے مجھے آخرت میں دے دے. اور شکوا شکایت اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ سے شکوا شکایت کریں, اور پھر یہ کہ شکوا شکایت اس لیے بھی نہیں کہ میری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے کہ میں اللہ تعالی شانہ کے عمل کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں. اس لیے فرض بھی ادا کرو, واجب بھی ادا کرو, سنت بھی ادا کرو, پورے دین پہ چلو, اور پورے دین پہ چلنے کے بعد بھی دنیا کے مسائل حل نہ ہو تو فکر مت کرو, اس لیے کہ دین پر چلنے سے دنیا کے مسائل حل ہو نہ ہو آپ کو اللہ ملے گا, آپ کے آخرت کے مسائل حل ہوں گے. اور اللہ کی عبادت دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں, آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے, اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, پورے دین پر اللہ چلائے. اور یہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے دلوں میں یہی جذبہ آتا ہے, کیا یہی جذبہ کہ ہم بھی ان کی طرح, ہم بھی سر تسلیم خم کریں, مان لیا, بس مان لیا. کہا جوانی میں, کہا جب باپ کی ضرورت تھی کہ باپ کو چھوڑ دیجئے تو چھوڑ دیا, اور بڑھاپے میں جب جوان بیٹے کی ضرورت تھی کہا ذبح کر دیجئے تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. جو کہا اللہ نے وہ کیا, جو اللہ نے کہا وہ کیا اس کی. اور حج بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے, حج, حج بھی یہی سبق دیتا ہے, حج میں ہی شروع سے آخر تک یہی سکھایا جاتا ہے. بھائی کرتا اتار دو, کیوں اتاروں بھائی, جائز ہے, حرام ہے؟ ٹوپی اتار دو, بھائی ٹوپی پہننا تو سنت ہے, اور کہیں ٹوپی اتار دو. دیکھو یہی سبق کہ نہیں, ہم جو کہیں وہ کرو. خوشبو مت لگاؤ, خوشبو لگانا سنت ہے, آپ منع کر رہے ہیں, وہی تو ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں, وہی تو ہم جو کہیں وہ کرو. دو چادریں پہن لو, چپل پہن لو, ایسا مت کرو, ایسا کرو, ایسا مت کرو, ایسا کرو, ایسا مت کرو, ایسا کرو. عرفات میں پہنچایا, عرفات میں پہنچا کر کہا کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھو, ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کرو. اور مغرب کا وقت ہو گیا, کہا نہیں مغرب کے وقت تو عشاء کی نماز, قضا کا تو بہت بڑا گناہ ہے, وہ ٹھیک ہے, مگر ہم کہہ رہے ہیں اس حج میں تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کرو, ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کرو, ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کرو. یہ ہماری وہاں ٹریننگ ہوتی ہے. اور وہاں سے واپس اسی لیے پاک و صاف بنا کر کے بھیجتے ہیں کہ اس ٹریننگ سے اب تمہارا ذہن بن گیا ہوگا کہ واپس جانے کے, جسے ایک بھی حاجی آج تک کسی عالم سے پوچھو کہ کسی حاجی نے آ کر کے ایسا کہا کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں قضا کر کے کیوں پڑھتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. کیوں کیوں نہیں پوچھتا؟ دل میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے, تو کہا کہ گھر جانے کے بعد بھی میری طرف سے جو بھی حکم آئے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی کو پوچھنا چاہیے, میری طرف سے جو حکم آئے بس اس پہ عمل کرو. اور پھر شیطان کو کنکریاں مروائی جاتی ہے کہ اب ہماری پوری ٹریننگ ہو گئی ہے, ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے, حج سے پہلے نالائق ہم تیری اتباع کرتے رہے, لیکن تین دن تک تجھ پر کنکریاں پھینک کر کے ہم تجھے پیغام دے رہے ہیں کہ اب کے بعد تیری اطاعت نہیں ہوگی. اور جانور کی قربانی دیتے ہیں, جانور کی قربانی یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ خودکشی کرنا ناجائز ہے, ورنہ یہ حج کی ٹریننگ ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ہماری جانیں آپ کے لیے قربان کر دیتے. آگے احکام پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے, ہم ہماری جانیں قربان کر دیتے آپ کے لیے, اتنی محبت اب آپ سے ہو گئی ہے یہاں آنے کے بعد, لیکن جان قربان نہیں کر سکتے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی جگہ پر مینڈے کو قربان کیا تھا, ہم بھی مینڈے کو قربان کر کے جا رہے ہیں, یہ عزم لے کر کے آدمی آئے. تو پورے دین کو سیکھنا ہے, اور دین کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. پورے دین کو سیکھنا ہے, پورے دین کو زندگی میں لانا ہے, اور اس بات کی طلب دل میں پیدا کرنی ہے کہ یہ پورا دین جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے, وہ اس روئے زمین پر رہنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں کیسے آ جائے, یہ فکر پیدا کرنی ہے. تین کام کرنے ہیں, دین کو سیکھنا ہے. جو دیندار طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس نے قناعت کر لی ہے کہ بس اب تو ہم دیندار ہیں, اور نہیں, علماء کے پاس بار بار بیٹھو, علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے آئے گی, راستہ سمجھ میں آئے گا. اور راستے پر چلنے میں جہاں کہیں دشواریاں پیدا ہو کہ عالم سے ہم نے سیکھ لیا کہ حسد حرام ہے, مگر اب ہم جائیں گے کہاں جائیں گے بھائی, پوچھیں گے ہم مشائخ کے پاس کہ یہ چل نہیں سکتا, راستہ تو مجھے معلوم ہے لیکن چل نہیں سکتا, حسد حرام ہے, مگر حسد نکل نہیں ہے مشائخ سے. تو علم سے علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے, مشائخ سے علاج کرانے سے اس پر چلنے کا سلیقہ آتا ہے. تو خود یہ محنت کرو اور دوسروں کو اس محنت پر لاؤ تاکہ پوری امت کے زندگیوں میں دین آ جائے, اور جب دین آئے گا تو دنیا بھر کے سارے مسائل انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے مفتی موسیٰ بدات صاحب باٹلی میں رہتے ہیں, ہمارے برطانیہ کے اہم علماء میں سے ہیں. تو حضرت بیمار چل رہے ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے. تو تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے لیے اور ہمارے تمام شیوخ کے لیے, علماء کے لیے, اکابر کے لیے, جن کی برکت سے دین محفوظ ہے, دعا کیجیے. اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. یہاں بھی بہت سارے لوگ بہت حاجتیں لے کر آئے ہوں گے, ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے, اپنے لیے بھی دعا کیجیے, میرے لیے بھی کیجیے, ہمارے ادارے کے لیے بھی کیجیے. اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. جناب محمد اشتیاق صاحب, آپ اپنی صاحبزادی فائزہ کی طرف سے وکیل ہیں کہ آپ نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے روبرو اپنی بیٹی فائزہ کو اسماعیل اسلم بگس صاحب کے نکاح میں بعوض نقد مہر فاطمی دیا. آپ نے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا. اردو سمجھ بھائی اسماعیل, محمد اشتیاق صاحب از the representative of the bride Faiza, who is his daughter. With her consent he has given Faiza in your nikah, the dowry being Mehre Fatmi. Have you accepted her in your nikah? Yes, I have accepted her in my nikah. Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakum fi khair wa akhraj minkum at-tayyib. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen was salatu was salamu ala rasulihi sayyidina wa maulana محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا, کرم کا, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین, پورے دین کو سیکھنے کی, پورے دین پر چلنے کی اور پورے عالم میں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما. ہر شر سے, ہر مکروہ سے, ہر آفت سے, ہر بلا سے حفاظت فرما. دلہا دلہن میں خوب محبت عطا فرما, خوب مودت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین, اس نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ان دونوں کو آپس میں الفت عطا فرما, ان سے نصیب فرما, محبت عطا فرما, مودت عطا فرما. بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کی جو جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں ان سے ان دونوں کو متصف فرما. الہ العالمین, دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنا دے. ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرما. ہم سب کو اصلاح نفس کی فکر نصیب فرما, تزکیہ کی فکر نصیب فرما. مرنے سے پہلے پہلے الہ العالمین اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین, دنیاوی اخروی تمام خیرات سے مالا مال فرما. دنیاوی اخروی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تا تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔